جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام دار الہتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال۔
تجارت کے حوالے سے آج چاہوں گا کہ کچھ ابتدا سے ہی گفتگو کی جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو موجود ہوتا ہے اور لیکن کام کا ایسا کوئی خاص تجربہ نہیں ہوتا، یا کام کی فیلڈ میں آئے نہیں ہوتے۔ ایک عرصہ، پورا عرصہ ملازمت میں گزارا ہے، اب ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، پیسہ ہاتھ میں آیا ہے، تو ایسے لوگ بعض اوقات پھر وہ کسی بزنس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ بالکل بزنس ہی ایسا کہ یعنی چلتے کاروبار میں کسی طرح شراکت داری اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ وہ کچھ غلط اختیار کر جاتے ہیں کہ فکس مہینوں کے لیے فکس پروفٹ کے ساتھ ہی فکس اسی انداز میں وہ اپنی انویسٹمنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہیں لگا دی ہے، اور وہ اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے جن کے پاس ایک اماؤنٹ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کچھ بڑھتا رہے، کچھ ساتھ ہماری آمدنی کا سلسلہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے۔
اچھا،
تو انشاءاللہ زکوٰۃ کی برکت سے اس مال کے اندر برکت بھی ہوگی اور ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ واقعی ایسا ہی ہے کہ خاص طور پر جو افراد ملازمت کرتے ہیں یا خواتین کے ان کے پاس مال وراثت وغیرہ میں کوئی پیسہ جو ہے وہ آتا ہے یا پنشن کی صورت میں آتا ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اس پیسے سے کوئی ایسا ذریعہ آمدن بنا لیں
جی
کہ ہمارے ڈے ٹو ڈے کے جو ہے وہ خرچے چلتے رہیں۔ کیونکہ اگر فقط اسی مال کو خرچ کرتے رہیں گے تو ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو آسان طریقہ یا حل جو نظر آتا ہے وہ ہے کہ بینکوں میں سود پر پیسہ رکھوا دینا
جی،
بینک میں رکھوا دینا، قومی بچت اسکیم میں رکھوا دینا، یا اس طرح کی مختلف اسکیموں میں رکھوا دینا جس میں آپ کا پیسہ سیو رہتا ہے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو وہ منتھلی جو ہے وہ پروفٹ دیتے ہیں، یا بعضوں کے اندر فکس ڈپازٹ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ بھائی اتنے سال کے بعد یہ پورا پیسہ اتنا ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا۔ تو سود ہے، حرام ہے، اس کو ہر مسلمان جو ہے وہ جانتا ہے۔ جب مسلمان اس سے بچنے کی طرف آتا ہے تو پھر کئی ایسے جو ہے وہ دنیا کے اندر لوگ بزنس کے اس کے ہاتھ تو وہ چڑھ جاتا ہے جو اس کو اس بات کا بھی دلاسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ سود نہیں ہے، بینک والی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے وہ جائز ہی چیز ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اس کو اس طرح اس کا مال لینے کے لیے، اس کے مال سے خود نفع اٹھانے کے لیے، بسا اوقات سامنے والے کو واقعی جو ہے وہ خود نفع دینے کی بھی نیت ہوتی ہے کہ چلو یار ان کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہ اختیار کرتے ہیں جو کہ سود پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ کہ چلتے ہوئے کاروبار میں یا نئے کاروبار میں بھی کسی سے پیسہ لے لینا کہ جناب یہ آپ کی رقم فکس ہے، یہ آپ کو پوری ہی دیں گے، اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ہاں البتہ ہر مہینے آپ کو ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسے دیں گے۔ سود سے بچنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب فکس پیسے نہیں دیں گے، بلکہ انفکس ہوگا، کبھی ہم آپ کو تھوڑا دیں گے، کبھی زیادہ دیں گے، فکس نہیں کرتے، 3000 بھی دے دیں گے، 3500 بھی دے دیں گے۔ تو یوں کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم سود سے بچ گئے، کہ ہم نے فکس نہیں کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے کسی مال سے متعلق یہ شرط کر لی کہ اس مال میں نقصان برداشت نہیں کروں گا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرض کی بنیاد پر آپ وہ مال سامنے والے کو دے رہے ہیں۔ قرض کے اوپر جو بھی نفع ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفی تنفع ہوا ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ تو اب چاہے وہ فکس ہو یا فکس نہ ہو، بہر صورت وہ سود ہی ہے جب قرض پر آپ کو نفع دیا جا رہا ہے، اور وہ نفع جو ہے وہ آپ کا عقد میں کنڈیشنل تھا، مشروط تھا کہ جناب آپ دیں گے،
ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا اس طریقہ کار سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اب تیسرا آ جاتا ہے اسٹیپ کہ جناب پارٹنرشپ کی طرف جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں، کہ ٹھیک ہے ہم نفع نقصان بھی جو ہے وہ برداشت کریں گے، لیکن نفع نقصان برداشت کرنے کے اندر پارٹنرشپ کے شرعی اصولوں سے چونکہ واقف نہیں ہوتے، اس لیے بسا اوقات جو ہے وہ ایسے ہی پارٹنرشپ کر بیٹھتے ہیں جو کہ ناجائز ہوتی ہے اور گناہ ہوتی ہے۔ پارٹنرشپ کی بنیادی طور پر دیکھیں دو اصول ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر دو افراد کا پیسہ لگا ہوا، دونوں پارٹنر کا پیسہ لگا ہوا، یا جتنے بھی پارٹنر ہیں ان سب کا پیسہ لگا ہوا اور وہ کام کریں، یہ شریعت میں شرکت کہلاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف انویسٹر ہے جس کو سلیپنگ پارٹنر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف ورکنگ پارٹنر والا بھی۔ تو یہ صورت ہوتی ہے، اس کو شریعت مطہرہ کے اندر مداربت کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کی اپنے اپنی بہرحال شرائط ہیں، احکامات ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے۔ جب ہی آپ کو جو نفع حاصل ہوگا اس پارٹنرشپ سے وہ آپ کے لیے حلال ہو۔
اچھا، یہ لفظ آپ نے بولا مداربہ، مارکیٹ میں ایسے الفاظ بڑے گردش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ یہ مداربہ ہے تو یہ مشارکہ ہے، یہ اس طور پر واقعی وہ ہیں تو بطور خاص جو ہے وہ اسلامی اصطلاحیں ہیں اور بزنس کے طریقے کار اور انداز ہی ہیں، لیکن ایک لفظ بولنے سے بقیہ سب بزنس تو ان کا وہ نہیں ہو جائے گا نا، ورنہ تو اس کے لیے تجارتی لفظ کافی ہے۔ اور یہ پہلے تو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دیں نا، مداربہ یا مشارکہ کیا ہوتا ہے؟
جی، اصل میں لوگ جو ہے وہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، یا جو دوسروں کے مال کو استعمال کرنے والا کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی کمپنی ہے، تو کمپنیاں دیکھیں لوگوں کے ذہن سے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ سے جو ہے وہ کھیلتی ہیں۔ جب انہیں پتہ ہے کہ اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں اور اسلام عربی میں آیا ہے، تو عربی کا کوئی ایسا لفظ لایا جائے جس سے جو ہے نا سامنے والا جو ہے وہ متاثر ہو جائے کہ نہیں یار واقعی یہ کوئی جو ہے نا مداربہ مشارکہ عربی لفظ بول رہے ہیں، یہ کوئی بالکل دین کے مطابق ہی جو ہے وہ چیز ہوگی۔ مداربہ مشارکہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، دین کے مطابق ہی جو ہے وہ ہے، جبکہ دین کے مطابق کیا جائے۔
صحیح بات۔
اگر ہمارے ہاں نام جو ہے وہ کچھ رکھا جاتا ہے اور کام جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو بہرحال اس چیز سے جو ہے وہ خاص طور پر خبردار رہنا ضروری ہے کہ فقط نام پر نہیں، نام کے تحت ہونے والے کاموں کے اوپر بھی آپ جو ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے کیا وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا تو پھر بہرحال اس کا کوئی بھی نام ہو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
ٹھیک ہے۔ ایک سوال، جو لوگ باقاعدہ جانوروں کا بزنس کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو ایک ایک سال پہلے جانور خریدنے ہوتے ہیں، وہ کچھ اس کا چل رہا ہوتا ہے ان کا سلسلہ، اس کے اندر کیا ایسی، کیونکہ شہری زندگی میں جانور اتنے آدمی شہر میں نہیں رکھ پاتے اور نہ پال سکتے ہیں نہ ان کی وہ کوئی اس طرح کی کیئر کر سکتے، تو کچھ مالدار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جانوروں کے اندر ایسی کوئی پارٹنرشپ کی صورت ہو یا جانوروں کے اندر کوئی ایسی مداربت والی صورت ہو۔ ایک تو پہلے ہم سنتے ہیں جیسے گاؤں دیہات میں تو یہ ہوتا نا کہ ایک گائے کسی نے لی تو کسی کو پالنے کے لیے دے دی، بکری لی پالنے کے لیے دے دی، اس کے بعد بھی اس کے بچے ہم آدھے کریں گے، جانور کو ہم آدھا کر لیں گے۔ تو تفصیل ڈیٹیل اس کی ہم کئی دفعہ چینل پر بیان کر چکے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اس طرح ان کے اندر شراکت کرنا، لیکن ایک طرف سے اگر پیسہ انویسٹ کر دیا جائے اور یہ صرف پیسہ دیتا ہے اور آگے کوئی ایسی پارٹی ڈھونڈتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جانور خریدو، ہم بطور مداربت میرا پیسہ محنت آپ کی ہے تو ہم یہ بزنس آگے لے کے چلتے ہیں، کیا ہوگا؟
بٹائی پر جانور دینے کو جو صورت تھی وہ بہت تھوڑی سی تھی، اور شاید جو ہے وہ ایک آدھ افراد کے درمیان جو ہے وہ تھوڑے جانوروں کے اوپر ہوتی تھی، لیکن اب جو بزنس کی اس سطح پر کام کیا جا رہا ہے اور جو فارمنگ انڈسٹری اس اعتبار سے جو ہے وہ گرو کر رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں تو قربانی کے جو فارم ہاؤسز ہیں ان میں جو پلے ہوئے بڑے جانور ہیں ان کی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں, تو لوگ اس کے اندر, اور یہ انویسٹمنٹ ہے بھی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ ایک سال کے اندر اندر آپ
نتیجہ نکلا
اس کا جو ہے وہ پروفٹ مل جاتا ہے, تو لوگ اس کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اب چونکہ یہ بزنس شہر کے اندر کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اور اگر آپ شہر میں یا شہر کے قرب میں بھی آپ کرتے ہیں تو اس کے اخراجات جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں جانور کو کھلانے کے, جبکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر اگر آپ اس بزنس کی بنیاد رکھتے ہیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے وہاں چارہ وغیرہ بہت سارا جانور چر کر کھا لیتے ہیں, جس سے یہ ایکسپینس جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اس میں جائز طریقہ کار بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں جانور خرید کر نہ دیں, بلکہ آپ سامنے والی پارٹی کو ایز اے انویسٹر, ایز اے سلیپنگ پارٹنر پیسے ہی دیں کہ یہ لیں جناب 1 کروڑ روپے ہیں, اس 1 کروڑ کا آپ جانور خریدیے, اور اس میں سے آپ چاہے 1 کروڑ کا جانور خریدیں چاہے 75 لاکھ کا جانور خریدیں, اور پھر ان کی آپ دیکھ بھال جو ہے وہ کریں. آپ یہ جانور خریدیں اور پھر اس کو بیچیں, پھر اس کا جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کر لیں گے, اور وہ پرسنٹیج جو ہے وہ پہلے سے طے کر لی جائے کہ بھائی اتنے اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ہم نفع لیں گے. تو یہ طریقہ کار جائز ہے, لیکن شرط یہی ہے مداربت کی کہ مداربت کیش سے ہوتی ہے, سامان سے نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے, یعنی جانور لے کے دے دیے تو اس سے نہیں ہوگا,
اس سے نہیں ہوگی, آپ کو کیش دینا ہوگا, اس کیش سے وہ خود خریدے گا.
ٹھیک
ہے, اب وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ خرید لے کہ جناب کون سا جانور لینا ہے, کیسا لینا ہے. ہاں آپ مثال کے طور پہ اس میں اگر کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بھائی فلاں نسل کے جانوروں کے اندر میں تم سے جو ہے وہ یہ مداربت کا کاروبار جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, یہ پارٹنرشپ تم سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ مال میرا خریدیں گے, اسے پالیں گے, اس کو بیچیں گے, تو یہ فلاں منڈی میں بیچیں گے, آپ اس سے باہر دور نہیں لے کے جائیں گے, یا آپ ادھار پہ نہیں بیچیں گے, کیش پر ہی جو ہے وہ آپ بیچیں گے. تو اس طرح کی تو بعض شرائط آپ لگا سکتے ہیں جن کا وہ پابند ہوگا, لیکن ٹوٹل کام بہرحال اسی کا ہے. اب اس کی دیکھ بھال میں جو کچھ بھی خرچہ آئے, کھانے پر آئے, دانے پر آئے, اس کی دوا پر آئے, بہرحال وہ تمام خرچہ جو ہے وہ اسی میں سے پورا کیا جائے گا.
یعنی پیسہ لگانے والے وہ اٹھائیں گے,
وہ اٹھائیں گے.
ٹھیک ہے,
اب جب بیچا جائے گا تو نفع ہوا تو وہ پرسنٹیج کے پہلے اخراجات جو ہے وہ مائنس کیے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفع آپس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر دونوں طرف کا نقصان ان معنوں میں ہوگا کہ انویسٹر کا پیسہ جائے گا اور کام کرنے والے کی محنت ضائع ہو جائے گی, کہ اس کو محنت کا گویا کہ عوض کوئی جو ہے وہ نہیں ملا, لیکن کام کرنے والے کے اوپر اس کیپیٹل کا جو نقصان ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا جبکہ اس کی غفلت نہ ہو. ہاں اگر اس کی غفلت اور کوتاہی اس میں شامل ہے, اس وجہ سے نقصان ہوا ہے, تو بہرحال پھر وہ نقصان اسی کے اوپر ڈالا جائے گا.
ٹھیک ہے, لیکن یہ غفلت اور کوتاہی اس کی ثابت کرنا پڑے گی نا.
جی بالکل, اس کا جو اس کا وہی ہے کہ جس بھی آپ بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس بزنس کے اندر بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں بالکل بہت واضح سی ہوتی ہیں کہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ ہاں یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ ایسا معاملہ کیا, اور بعض یہ ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو اس کام کا پارٹ آف دا بزنس ہے. تو اب جو اس کام کے کرنے والے بعض ماہرین ہیں آپ ان کے سامنے وہ بات رکھیں گے تو سامنے آ جائے گی کہ بھائی یہ پارٹ آف دا بزنس ہے یا نہیں ہے, اس کو غفلت شمار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا.
ٹھیک ہے, تو یہ جو تو ایک آپ نے بیان کیا کہ کروڑوں روپے کی کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس طرح بڑے ایک فارم ہاؤس کی صورت میں یہ بزنس کرتا ہے, عام جو ہمارے ایک ناظرین ہیں کفیل صاحب, ایک تعداد ہوگی ایسی کہ جو 2-4 جانوروں پر یہ عمل کرنا چاہیں, 1-2 جانوروں پر عمل کرنا چاہیں, اور ایک تو وہی طریقہ ناجائز طریقہ ہوتا ہے, تو یہ جو آپ طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اس میں اگر وہ 1-2 جانوروں پہ بھی کوئی اگر اس کو اپلائی کرنا چاہے تو کیا کرے؟
جی کر سکتا ہے بالکل, یہ تو ہم نے اماؤنٹ زیادہ بتایا ہے, آپ اس کو کم پر بھی کر لیں, لیکن شرط یہی کہ آپ کیش دیں گے, آپ جانور انہیں نہیں دیں گے.
ٹھیک ہے, یعنی 50,000 روپے دے دیا
آپ نے,
یہ 50,000 ہے, اس سے کوئی بکرا
یہ بڑے جانور پہ بھی نہیں, بکرا کے اوپر, بکری کے اوپر, دمبے کے اوپر, کسی کے اوپر بھی اپلائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے فلاں جانور جو ہے وہ آپ خریدیں.
صحیح ہے,
اور آپ اسے جو ہے وہ بیچیے گا, اس دوران اس کی حفاظت بھی کیجیے گا, دیکھ بھال بھی کیجیے گا, جو نفع ہوگا وہ اتنے اتنے پرسنٹیج,
اور یہ جو ان میں اخراجات آئیں گے چارہ پانی اس کے,
یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گویا کیپیٹل کے ساتھ ہی ایڈ ہوتی چلی جائیں گی نا.
ٹھیک ہے,
کہ وہ فی الحال تو انویسٹر ہی جو ہے وہ دے گا,
صحیح,
لیکن جب نفع کی بات آئے گی تو فقط خریداری کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی کہ جانور خریدا کتنے پر تھا. مثال کے طور پہ ایک جانور خریدا جو ہے وہ بکرا 20,000 روپے کا, اور اس کے اوپر 10,000 روپے جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ ہو گیا, اور وہ بکا جو ہے وہ 40,000 کا. تو اب جو پروفٹ ہوگا وہ 20,000 کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوگا, بلکہ وہ پروفٹ فقط اوپر 10,000 ہی ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ آپس میں جو پرسنٹیج طے کی ہے وہ اس کے مطابق تقسیم ہوگا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ پرسنٹیج میں پروفٹ طے کریں, یہ نہیں کہ جناب 10,000 میں لوں گا اور 4,000 تم لوگے.
ٹھیک ہے,
کیا ہو ممکن ہے کہ 10,000 ہی نفع ہو یا 10,000 سے کم نفع ہو, تو پھر کیا کریں گے؟ تو لہٰذا پروفٹ جب طے کریں گے تو وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کرنا,
یعنی آدھا آدھا کر سکتے کہ اگر یہ شروع میں طے کیا آدھا آدھا ہوگا,
وہ کر سکتے ہیں 60-40 بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں.
ٹھیک ہے, یہ بہت اہم اور اچھا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی اور گاؤں میں بھی, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس میں شرعی طور پر ہمارے لیے وہ نفع بھی جائز ہو جائے گا اور وہ کام بھی ہمارے لیے حلال اور جائز رہے گا. آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرنا ہے تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں.
اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں, مطلب گاڑی اگر ہم لیتے ہیں, ہم لے کے اپنے یوز کے لیے اس کو رکھتے ہیں 4 ماہ کے لیے, 4 ماہ کے بعد ہم بیچ دیتے ہیں, اس کے اوپر زکات لگتی ہے ہماری؟
جی, گاڑی لے پھر رکھی اور پھر 4 مہینے بعد بیچتی,
اگر استعمال کے لیے ہی لی تھی تو اس صورت میں تو اس پر زکوٰۃ نہیں. ہاں, اگر خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا, جیسے بعض لوگ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے ہی خریدتے ہیں, وہ کوئی گاڑی لیتے ہیں اور پھر اس کو کچھ کام وغیرہ کروا کر اسے بیچ دیتے ہیں, تو جو تجارت کی غرض سے خریدے گا, بیچنے کی نیت سے خریدے گا, اس پر تو زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن جس کی ایسی نیت نہیں تھی, اصل نیت اسے رکھنے کی تھی یا بیچنے کی نہیں تھی نیت, تو اس صورت کے اندر اگرچہ بیچ دے گا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی گاڑی پر.
ٹھیک ہے, رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ وہ ہوتی ہے. میں نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کو دیکھا, بلکہ آپ ہماری بھی اسی طرح تربیت فرماتے ہیں, مجھے تو خود بھی میسیجز اس میں فرمائے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے ہی ہم زکوٰۃ کی مثال رمضان سے کچھ نہ ہی دیں تو بہتر ہے. یعنی عام طور پہ بھی نا لوگ یہ سمجھ گئے کہ بس رمضان میں ہی دینی ہے, پورا سال جتنا بھی کوئی سامنے مجبور آ جائے یا کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے, اس نے اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ وہ نہیں, وہ کہ بس زکوٰۃ رمضان میں ہی آپ جو ہے نا وہ دیں گے. تو اگرچہ زکوٰۃ کا ان معنوں میں تعلق رمضان سے نہیں, اگر کسی کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ رمضان میں دے, کس کا شعبان میں ہے, کسی کا رجب میں ہے. زکوٰۃ شریعت مطہرہ نے پورا ایک نظام بنایا ہے, اب وہ نظام ہے تو اس کے مطابق ہر آدمی کا جب جب سال پورا ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کو اپنے اموال پر زکوٰۃ نکالنی ہے. تو یہ ذن غالب کر کے ایک دفعہ آپ محنت کریں اور ذرا سوچیں آپ پہلی مرتبہ کب صاحب نصاب بنے تھے کہ جب آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. تو جب آپ صاحب نصاب ہوئے اور پھر اسی تاریخ کو اور قمری تاریخ یعنی اسلامی مہینے کی تاریخ کا, اسلامی سال کے اعتبار سے اس تاریخ کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے, اور بہت سے مسائل اسی سے متعلق وہ ہوتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ ایک زکوٰۃ کورس آپ نے ابھی 1 مارچ کو ملاحظہ کیا ہے مدنی چینل کی اسکرین پر, تو مختلف اور بھی زکوٰۃ کورسز ہماری نیت ہے انشاءاللہ دارالعلوم اہل سنت کے تحت یہ مختلف علاقوں میں, کراچی شہر کے اندر بھی ہوگی, پاکستان بھر کے اندر مختلف شہروں میں انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے کہ زکوٰۃ کورسز کا باقاعدہ وہ ایک نظام کے تحت پورے پورے یہ کورس کرائے جائیں گے. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آدمی کلیئر ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ زکوٰۃ درست ادا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا, جہاں جہاں غلطی ہے تو اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. جی مزید کون؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور, اگر کوئی بیرون ممالک اپنی شراکت داری کرتا ہے تو وہاں کی رقم سے وہاں پہ کاروبار ہوگا, تو جب ریٹرن رقم لی جائے گی تو آیا کہ وہ اسی ملک کے حساب سے ان کو رقم واپس دی جائے گی اور پرافٹ بھی اسی رقم کے حساب سے دیا جائے گا, اس کے متعلق تو جو آپ ارشاد فرما دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی, کرنسی چینج ہو رہی ہے, پاکستان سے باہر بھیجنے پیسے और या बाहर से पाकिस्तान में आए, अब इनका क्या, किस हवाले से ये तय करें, जबकि इनको उस मुल्क में उस मुल्क की करेंसी से ही बिजनेस करना है?
इसके अंदर यही कि आप क्या दे रहे हैं सामने वाले को, जिस वक्त पार्टनरशिप के लिए आप दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तानी करेंसी दी है तो वो वापसी भी आपको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर जो है वो नफ़ा नुकसान के बाद जो है वो चीज़ देगा, और अगर जो है वो आप उन्हें जो है वो कोई और मुल्क की, दूसरी मुल्क की करेंसी दे रहे हैं तो उसी का एतबार होगा। कई जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि आप दे तो पाकिस्तानी करेंसी हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें गोया के पहले वकील बनाना पाया जाता है कि आप पहले इससे डॉलर ख़रीद लें, फिर उसके बाद जो है वो आगे मैं आपके साथ जो है वो पार्टनरशिप करूंगा।
ठीक है,
तो अगर ऐसी सूरत है तो वाजे जो है वो कर दिया जाए कि मेरी आपके साथ पार्टनरशिप जो है वो डॉलर के अंदर है।
ठीक है,
और जब भी वापसी का हिसाब किताब जो भी होगा वो डॉलर के अंदर ही होगा।
सही,
तो यूं जो है वो बनाया जाए कि अव्वलन वकील बनाया जाए कि मैं आपको वकील बना रहा हूँ कि आप फलां करेंसी खरीद लें, जब वो खरीद ले अब उसके बाद जो है वो फिर उसके हाथ में जब कब्जे में आ जाए अब उसके बाद जो है वो उसके साथ पार्टनरशिप वाला जो है वो एग्रीमेंट किया जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लोग एग्रीमेंट को जो है वो हैसियत नहीं देते।
जी जी,
सारा एग्रीमेंट पहले कर चुके होते हैं। अच्छा, एग्रीमेंट से भी मुराद भी भाई दो अफराद जो एक बात पर जो है वो कोई बात तय कर रहे हैं वही एग्रीमेंट है।
बिल्कुल,
ज़रूरी नहीं कि वो तहरीर के अंदर भी आए। तो अगर आपने पहले कोई चीज़ तय कर ली है और अब बाद में आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो गोया वो एग्रीमेंट के बाद का लेन देन जो है वो पाया जा रहा है। तो लिहाजा इस बात का भी ख्याल करना ज़रूरी है कि आप पहले अगर कुछ तय करने जा रहे हैं तो उससे पहले शरई रहनुमाई ले लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरीके से जो है वो हम करेंगे।
सही,
तो इन बातों का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल बाद में होने वाले झगड़ों से भी जो है वो बच जाएंगे और अभी भी गुनाहों से बच जाएंगे।
माशाल्लाह, ये काफ़ी, ये जो करेंसी के तब्दीली के हवाले से कर्ज लेना होता है तो भी इसमें कई मसाइल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपको डॉलर भेजे थे, हमने आपको यूरो भेजे थे, हमने आपको रियाल दिए थे, अब हमें इतने रियाल चाहिए, उसकी वैल्यू कहीं कहाँ से कहाँ वो मुख्तलिफ हो गई। ये कहते हैं हमने, हमें जो मिले थे वो ये मिले हैं, तो इनमें क्या दुरुस्त तरीका क्या होना चाहिए? क्या
दुरुस्त तरीका यही है इसका कि आप अगर जो है वो वहाँ से अमूमी तौर पे जब इस तरह भेजा जाता है, जो मैंने कुछ साइलिन से गुफ्तगू की उसमें, तो मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने जो है वो यहाँ पाकिस्तान में किसी को जो है वो पैसे जो है वो भेजे हैं, तो या तो वास्ते के ज़रिए होता है कि इसने अपने वालिद को भेजा और वालिद ने जो है वो पैसे निकाल के फलां को दिए कि भाई ये उसने कर्ज के पैसे तुम्हें जो है वो भिजवाए हैं।
ठीक है,
तो इस सूरत में तो गोया के वालिद आपके वकील थे, तो वालिद ने जब वो ले लिए पैसे अब आगे दे रहे हैं तो पाकिस्तानी करेंसी ही कर्ज दे रहे हैं।
जी बिल्कुल,
आप उसी का उनसे तकाजा जो है वो कर सकते हैं। और एक ये है कि डायरेक्ट जो है वो आपने उस शख्स के अकाउंट के अंदर भेजे हैं, तो जब आपने उसके अकाउंट में पाकिस्तानी पैसे जो है वो भेजे हैं, आपको ये बात पता है कि जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ उसके अकाउंट के अंदर जो उसके कब्जे में चीज़ आएगी वो पाकिस्तानी रुपए आएंगे, वो डॉलर या वो रियाल नहीं आएंगे, तो इस सूरत के अंदर आप उनसे तकाजा जो है वो पाकिस्तानी करेंसी का ही कर सकते हैं। हाँ, उसके अगर आप ये चाहते हैं कि डॉलर में ही मेरा तकाजा रहे तो उसके हल भी जो है वो मौजूद हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का डॉलर का ही अकाउंट है तो आप उसके अंदर डॉलर भेजेंगे तो उसे ठीक है, यहाँ पर डॉलर ही जो है वो उसके पास आएंगे, या वो वहाँ पर उस मुल्क के अंदर जिस शख्स को कर्ज चाहिए वो वहाँ पर किसी को जो है वो अपना वकील बना दे।
ठीक है,
और वो वकील जो है वो उससे वहीं पर ही जो है वो डॉलर वसूल कर ले। अब वकील ने डॉलर वसूल कर लिए, अब वकील यहाँ पर वो भेजता है और यहाँ वाले को पाकिस्तानी रुपये मिलते हैं, तो गोया कि आपने या आपके वकील ने डॉलर ही कर्ज में वहाँ पर वसूल किए थे, तो अब आप देनदार जो है वो डॉलर के ही होंगे। तो शरई तरीके मौजूद हैं, लेकिन वही बात है कि लोग लाइल्मी की वजह से उन चीज़ों की तरफ बढ़ते नहीं हैं और फिर बाद में जो है वो झगड़ा कर रहे होते हैं। सोने का मसला होता है।
जी बिल्कुल,
ये अक्सर होता है कि भाई घरों के अंदर ये है कि भाई हमने तो जो है वो फलां सोना बेच कर तुम्हें पैसे दिए थे,
जी
उसकी उस वक्त इतनी जो है वो कीमत थी, आज जो है वो उतनी। भाई आपने बेच दिया था ना, आपने जब बेच दिया था तो अब आपने तो उन्हें तो पैसे ही दिए थे, तो वो आपको पैसे ही वापस करेंगे, वो सोना कैसे वापस करेंगे। अच्छा, कई दफा ये होता है कि जैसे बहनें भाइयों को देती हैं तो अब बहनें खुद बेचने नहीं जाती, भाइयों को कह देती हैं कि भाई ये लो, ये जाके तुम बेच लो और ये जो है वो तुम ले लो। तो अब भाई जाकर वो बेचता है, अब भाई कहता भाई मैंने तो पैसे जो है वो लिए थे उसके,
और लिखा भी पैसे जाता है, अमाउंट आमतौर पर
वो पैसे जो है वो जाता है। तो इसमें यही है कि आप क्लियर कर लें कि आप कर्ज क्या दे रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि जाएं ये सोना ले जाएं और बेच दें और इससे जो पैसे आए वो मैं आपको दे रही हूँ या वो ले लें, तो इसका मतलब आप सोना नहीं दे रहे, आपने पहले उन्हें जो है वो सोना बेचने का वकील किया है,
ठीक है,
और उस सोने के बदले में हासिल होने वाले पैसों के ऊपर फिर आप बात कर रहे हैं कि ये मैं आपको कर्ज दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो लिहाजा इन तमाम बातों को क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, क्लियर से ये मुराद नहीं कि आप करें कुछ भी और लिखवा ये लें कि जनाब ये वापसी जो है वो डॉलर में होगी, कि हमने तो क्लियर नहीं, पीछे जो उसके अक्द वजूद में आ रहा है, जो एग्रीमेंट शरई एतबार से वजूद में आ रहा है, वो किस चीज़ पर आ रहा है, वो सोने पर आ रहा है या जनाब करेंसी पर आ रहा है, करेंसी पर आ रहा है तो किस करेंसी पर आ रहा है, इस चीज़ को पहले तय करना जो है वो ज़रूरी है। और इसके लिए आपको शरई रहनुमाई हासिल करनी होगी। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की ब्रांचेज हैं, आप वहाँ आ सकते हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स हैं, आप उन पर राबता कर सकते हैं। लेकिन ये आप करेंगे तो अगले कई चीज़ों के अंदर गुनाहों से भी बचेंगे और उसके अलावा भी जो है वो आप आपस के झगड़ों से भी जो है वो महफूज रहेंगे।
ठीक है, यानी ये आसान सा हल ये हुआ कि अगर कोई सोना ही किसी को जेवर ज्वेलरी सूरत में वो उठा कर दे दे, इसका वजन कर लिया जाए, पूरा वो कर लिया कि भाई मुझे इतना वजन ही चाहिए, तो ये पॉसिबल है कर्ज
नहीं, कर्ज में इस जेवर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि जेवर मिसली जो है वो नहीं होता, सोना तो मिसली है, कर्ज मिसली चीजों को दिया जा सकता है, यानी उस जैसी चीज मार्केट के अंदर दूसरी मौजूद हो,
ठीक है, बिस्किट की सूरत में दे दिया।
हाँ, अगर सोना जो है वो खाम माल की सूरत में दे दिया, बिस्किट की सूरत में, सिक्के की सूरत के अंदर,
सही है, सही,
तो अब ठीक है। अगर आपने ये कहा कि भाई ये एक तोला जो है वो मैंने सोना आपको कर्ज दिया, तो ठीक है, अब इस सूरत के अंदर आप चाहे 100 साल के बाद भी वापस करें, अच्छा उसके रेट कम हो या ज्यादा, ज्यादा वाले तो चलें ठीक है हो ही रहा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी जो है वो रेट कम भी हो गया और उसने उस वक्त आपको लाके दिया कि ये लें जनाब आपका जो है वो सोना, ये एक तोला आपने कहा था ये मैं जो है वो आपको दे रहा हूँ, और उस वक्त रेट कम हो गया, तो बहरहाल फिर आपको वही लेना पड़ेगा, फिर आप पैसों की तरफ नहीं जाते।
वैसे होगा, आपने भी
नहीं ऐसा कभी कभार
होता है, पहले
इन दिनों के अंदर या पिछले अय्याम में बसा औकात सोना बहुत अब जा रहा होता है,
जी बिल्कुल,
अचानक जो है वो नीचे आता है, अच्छा इवन 5,000 ही नीचे आए, 10,000 ही नीचे आए, लेकिन जहाँ ज्यादा सोना दिया गया वहां 5,000 अगर तोला पे कम हुआ तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना नीचे वो आ जाएगा।
सही,
ये बसा औकात ये जो होते हैं ना जो सोने के ज्वेलर के जो इन्वेस्टर होते हैं
वो इस तरह के करते
हैं, उनमें बहुत बड़ा ये लेन देन जो है वो होता है, तो वहाँ बहुत फर्क आएगा, तो ये दोनों पहलू को ही पेशे नजर रखना जरूरी है।
ठीक है जी, कॉल लेते हैं और बताया जा रहा है कि कुछ बाहर से भी कॉल्स हैं, जी जी उनको भी शामिल करेंगे। जी
मोहम्मद दानिश अतारी शारजा से, मुफ्तियाने किराम की बारगाह में अर्ज है कि अगर मुस्तहिके ज़कात को ज़कात दी जाए और इसकी शरीयत ने कोई मकदार मुअय्यन की है कि अगर किसी शख्स की ज़कात ही 5 लाख रुपए बनती है तो क्या वो किसी एक ही मुस्तहिक को पूरे के पूरे पैसे दे सकता है, इसके बारे में रहनुमा फरमाइएगा।
जी दानिश भाई ज़रूर, क्या कहेंगे?
जी मुस्तहिक के ज़कात को वन टाइम एक ही मरतबा आप जो है वो निसाब से ज़्यादा रकम भी अगर देना चाहते हैं तो देना जायज़ है।
निसाब से यानी क्या मुराद?
52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर से ज्यादा रकम भी देना चाहते हैं तो ये देना जायज़ है, ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हैं, आपने पहले 1 लाख दे दी और अब उसने उसको खर्च भी नहीं किया, वो मकरूज भी नहीं है, तो अब वो साहिब निसाब हो गया खुद, अब आप जो है वो उसे दूसरी ज़कात जो है वो नहीं जो है वो दे सकते। तो अलबत्ता इसमें देखना चाहिए कि अगर एक शख्स अकेला है, अयालदार नहीं है, मकरूज भी नहीं है, तो उसे जो है वो इतनी ज़कात देना कि वो जो है वो खुद साहिब निसाब हो जाए, इससे जो है वो बचना जो है वो चाहिए। लेकिन अगर वो अयालदार है, उसकी बीवी बच्चे हैं, उनके अखराजात है, तो इस सूरत के अंदर
बाज़ुकात कुछ ऐसी कंडीशन या जरूरत ऐसी आ जाती है,
यकमुश्त भी आप जो है वो पूरी ज़कात निसाब से ज़्यादा भी माल उसको अदा कर सकते हैं वन टाइम। इसी तरह वो मकरूज है, उसके ऊपर करोड़ों रुपये का जो है वो कर्जा चढ़ा हुआ है, तो अब अगर उसे जो है वो कोई 90 लाख भी देगा तो उसका वो कर्जे के अंदर ही जो है वो पूरा हो जाएगा, तो इस सूरत के अंदर बिल्कुल उसे दिया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं।
ठीक है, देखभाल जरूरी है, जैसा कि बताया इनके अब 1 लाख रुपए पहले ही किसी ने दिया हुआ है, अब इसके बाद होता ही है कफील साहब के बाद ऐसी होती है कि जरूरत 5 लाख की है, ठीक है, یا علاج معالجے کا معاملہ ہے، اسی طرح شادی اور مکان کی خریداری، جی یہ تین کام بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں میں تو ایک کہوں کہ جتنوں سے پوچھا ہے بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ جس نے زکاتیں دی ان کی زکاتیں ضائع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے دو تین سے رابطہ کر کے اتنا مال جمع کر لیا، اب 52.5 تولے کے برابر جو قیمت ہے
شاید 80,000 یا 70,000 کے درمیان،
ایون کہ اتنی پیسہ آ گیا، ٹھیک ہے، اب یہ پیسہ ان کے پاس آ گیا، اب ابھی ان کی ضرورت یہی ہے کہ یار ہمیں تو 6 لاکھ کی ضرورت ہے،
اور وہ خرچ بھی نہیں کیا،
وہ خرچ بھی نہیں کیا، ابھی ان کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اب دوسرا بھی دے رہا ہے، تیسرا بھی دے رہا ہے، تو کتنے اس میں مسائل یہ اس طرح؟
بالکل، اس کے اندر جو لینے والا شخص ہے نا، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی لوگ اگر مجھے زکات دے رہے ہیں تو میں ان کی زکاتیں ضائع تو نہ کروں. اگر اس کی کوئی ایسی واقعی حاجت مند ضرورت مند ہے اور شرعی اعتبار سے جو ہے وہ اگلی زکات نہیں لے سکتا، تو اس کے مختلف صورتیں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں کہ بھائی گھر کے مثال روپے 4 فرد ہیں، چاروں ہی جو ہے وہ شرعی فقیر ہیں، تو ٹھیک ہے دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ دے، اس کو نہ دے،
ٹھیک،
گھر کے کسی بیوہ کو جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں، تو بھائی اس کے مثال کے طور پہ بچے بھی جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ بالغ ہیں اور وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ ان میں سے جو ہے وہ کسی کو دے دیں. تو وہی ہے کہ اگر آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا تو بالکل کئی جگہوں کے اوپر آپ کی زکات ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا اپنی زکات خود بھی ضائع ہونے سے بچائیں، جو زکوٰۃ لے رہا ہے اسے بھی زکوٰۃ لینے سے متعلقہ مسائل بھی معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اسے معلوم نہیں ہوں گے تو کئی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کی زکوٰۃ ضائع ہو رہی ہوگی، وہ اپنے آپ کو کچھ اور لوگوں پر ظاہر کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کی حیثیت جو ہے وہ شریعت کے اندر غنی کی قرار پا رہی ہوگی، تو لہٰذا اسے بھی یہ مسائل سیکھنا اور جاننا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بنت دل محمد یہ پنجاب سے ہیں، برے والا سے، یہ سوال ان کا کہ کہتے ہیں کہ میری بڑی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے،
آمین،
یہ بخشش فرمائے. سوال ان کا یہ ہے کہ وراثت میں 4.5 تولے سونا چھوڑا ہے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سونے کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ 4 بچے بالغ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بچوں کا ہی انہوں نے بیان کیا ہے اور شوہر کا بیان سوال میں نہیں ہے، اس طرح تو کیا کہیں گے؟ کسی خاتون کا انتقال ہو تو اور 2 بچے ہیں، 2 ہی بچیاں ہیں اور صرف جیولری ہے، سونا ہے، اس میں اس کی کیا طریقہ کار؟
بنیادی طور پر تو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جب بھی آپ کسی شخص کے وراثت سے متعلق سوال کریں تو عموماً ہم ان کی اولاد کے بارے میں تو بتاتے ہیں،
جی
ان کے والدین کے بارے میں نہیں بتاتے،
جی
حالانکہ وہ بھی حقدار ہوتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جن کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے وقت ان کے والد یا والدہ میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا، اگر تھا اور اب بھی ہے تو انہیں بھی حصہ دیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ تھا اور اب نہیں ہے تو ان کا حصہ ان کے ورثہ میں جو ہے وہ جائے گا، ان کے جو ہے وہ بیٹوں میں یا ان کی جو ہے وہ بیٹی کے جو ہے وہ جائے گا، تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. بہرحال شوہر ہیں تو انہیں بھی حصہ ملے گا، بیٹا بیٹی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ حصہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. بعض لوگ کے ذہن میں یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ماں کا جیولری ہے نا وہ بیٹیوں میں ہی تقسیم ہوگی، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ماں ہو یا باپ ہو، ان کی جائیداد ہو یا جیولری ہو یا کچھ بھی ہو، جو بھی مال ہے ترکے کا، وہ تمام ورثہ کے اندر ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا. تو لہٰذا اس کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت رابطہ کر کے تحریری طور پہ فتویٰ حاصل کر لیں، یہ ڈیٹیل بتا کر کہ مرحومہ کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا نہیں تھا، شوہر حیات ہیں یا نہیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے مسئلے کا جواب دیا جا سکے.
ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ والدہ کے پاس کچھ اماؤنٹ رکھا ہوا ہے 2 لاکھ میں، لیکن والدہ نے سنبھال کے الگ سے رکھا ہے کہ یہ بیٹیوں کی شادی میں خرچ کرنا ہے، اور یہ مسئلہ کفیل بھائی تقریباً بکثرت گھروں میں کچھ گولڈ کی صورت میں زیور ہوتا ہے اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ بچوں کی شادیوں میں کام آئے گا، اب اس میں کئی سال گزرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کیا اس پہ بھی زکوٰۃ بنے گی جبکہ ہم اس کو اس مقصد کے لیے رکھا ہو؟
جی بالکل اس پر زکوٰۃ بھی بنے گی, اس کی وجہ سے حج بھی فرض ہوگا
جس کی ملکیت میں ہے,
جس کی ملکیت میں ہے اور اس کی اتنا مالیت ہے تو اس پر حج بھی فرض ہوگا اور ہر سال کی زکوٰۃ بھی. بچیوں کے لیے رکھنا یوں ہی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ گھر میں پیسہ رکھا ہوا ہے کہ اس سے جو ہے وہ فلاں دکان سے فریج خریدیں گے, تو کیا وہ پیسہ دکاندار کی ملکیت ہو گیا ابھی سے؟ جب خریدیں گے جب ہوگا نا, تو لہٰذا اسی طریقے سے جب آپ بچیوں کی شادی کریں گے تو جب خرچ ہوگا, ابھی تو آپ کی ملکیت پر ہی ہے, لہٰذا جب آپ کی ملکیت پر ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر لازم ہے. اور اس میں کئی اعتبارات سے جو ہے وہ عورتیں زکوٰۃ ادا نہ کر کے گناہگار ہو رہی ہوتی ہیں, یا بسا اوقات وہ شوہروں کی ملکیت پر ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا سونا لا کر اس کی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ تم جمع کر کے رکھو, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بچیوں کی شادی کے لیے ہے. تو اگرچہ شادی کے لیے ہے, آپ نے جب بچیوں کی ملک نہیں کیا یا بچیاں نابالغ تھیں اور ان کے لیے نہیں خریدا, تو اس صورت کے اندر بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں نابالغ بچیوں کے لیے باپ اگر وہ مال خریدے گا تو وہ بچیوں کی ملکیت ہو جائے گا, تو جب تک بچیاں نابالغ ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور مگر اس صورت کے اندر وہ جب بچیوں کی ملک قرار پائے گا تو اسے والدہ یا کوئی اور استعمال بھی نہیں کر سکے گا اور اسے بلا حاجت شرعی بیچ بھی نہیں سکیں گے.
ٹھیک ہے, تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو یا تو ڈائریکٹ بچیوں کی ملکیت والی صورت اختیار کی جائے, لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ آپ بچیاں آگے جا کر ان پہ پھر زکوٰۃ کے معاملات آئیں
گے. پر زکوٰۃ بھی ہوگی, پھر وہی کہ دیکھیں نابالغ بچی ہے تو اب اگر کسی جگہ پر درمیان میں ضرورت پیش آئی اسے بیچنے کی
تو وہ بھی نہیں لے پائیں گے مسائل اس کے,
والدہ اسے استعمال نہیں کر سکتی کہ وہ خود اسے پہن لے, تو ان تمام باتوں کا بھی پھر خیال رکھنا ہوگا.
ٹھیک ہے, بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟
بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے اور ان میں جو ممنوع مصارف ہیں ان میں جس طرح جو ہے وہ ماں باپ یا اولاد کو آپ نیچے تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اسی طرح شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
ٹھیک ہے, شوہر بیوی آپس میں اپنی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ مفتی علی اصغر صاحب نے کام تجارت پروگرام کیا تو مجھے کسی نے یہی سوال بھیجا کہ نہیں انہوں نے کہا اجازت, میں نے کیسے ہو سکتا ہے اجازت انہوں نے کہہ دیا ہو. میں خود تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں گیا کہ چلے دیکھتے ہیں پروگرام میں کیا سوال تھا اور کیا تھا. سوال کا یہ نکلا کہ ایک بیوی صاحب نصاب ہے لیکن اس کا شوہر مقروض ہے وہ اور زکوٰۃ کا حقدار ہے. اب کسی تیسرے آدمی نے اپنی زکوٰۃ اس شوہر کو دی ہے جس کی بیوی زکوٰۃ خود دیتی ہے, تو بھائی یہ بیوی نے زکوٰۃ اپنی تھوڑی دی ہے, تیسرے آدمی نے اس شوہر کو دی ہے. تو اس سے وہ یہ سمجھ گیا کہ بس شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, جب وہ مقروض ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. تیسرا بندہ دے رہا ہے تو گھر والے کیا نہیں دیں گے اس کو؟ تو کچھ مصارف ہیں جہاں بالکل زکوٰۃ, کچھ جو عزیز ان میں بالخصوص بیٹے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ اپنے بچوں کو, بچیوں کو, پوتوں کو, پوتیوں کو, نواسوں کو, نواسیوں کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح پوتے نواسے یہ اپنے آباؤ اجداد مطلب اپنے والدین کو, نانا کو, نانی کو, دادا کو, دادی کو, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح شوہر اپنے وہ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو وہ نہیں دے سکتی, یہ بالکل یہ واضح. ہاں آگے ارد گرد کے جو رشتے ہیں ان میں پھر صورتیں ہیں بالکل ہیں کہ اگر کوئی بھائی وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو بہن اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے یا بھائی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنی بہنوں کو دے, شرط وہ ضروری ہے حقدار ہونا, کیونکہ اس میں بعض اوقات آدمی ان لازمی چیزوں کو نہیں دیکھتا تو اس سے پھر آپ کی زکوٰۃ وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے. کچھ کالز اور لیتے ہیں, دیکھتے ہیں.
وکاس بات کر رہا ہوں واکینٹ سے, کہ میں ایک شاپ میں ایز اے سیلز مین کام کر رہا ہوں, وہاں سے میں تنخواہ لیتا ہوں, لیکن اب کچھ اس طرح سلسلہ بن رہا ہے کہ جن کی شاپ ہے جو آنر ہے ان کی طرف سے مجھے پیشکش دی گئی ہے کہ میں اس میں اس کا جو آدھا حصہ ہے اس کے اوپر میں انویسٹمنٹ کروں, اور اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ جو سیل ہوگا उस सेल का जो प्रॉफिट होगा वो हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब कि वो जितना भी मैं उसमें खर्चा करूंगा, जो इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो सामान मैं लेकर आऊंगा, तो सामान की जो सेल होगी सब मैं अपने पास रखूंगा, महीने के आखिर में जो प्रॉफिट निकलेगा वो आधा ऑनर का हो जाएगा और आधा मेरा हो जाएगा।
आज मुफ्ती साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि माले ज़कात से अगर किसी का कर्जा उतार दिया तो क्या इस तरह ज़कात अदा हो जाएगी? रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकअल्लाहु खैरा।
ठीक है, कर्जा उतार दिया और इससे पहले मुलाजिम से अब सेठ बनने का सफर, क्या कहते हैं?
चलते कारोबार में रनिंग बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप की शरई एतबार से जो तरीक़ेकार राइज है उसके मुताबिक इजाज़त नहीं है, क्योंकि बहरहाल पार्टनरशिप का बुनियादी उसूल ये है कि पार्टनरशिप जो है वो कैश के ज़रिए से जो है वो होती है।
ठीक है,
कैश से होती है या ऐसी चीज़ से होती है कि अगर वो दोनों अफराद की मिल जाए तो अब इस सूरत के अंदर उसको जुदा करना मुमकिन नहीं है कि ये फ़लाँ की थी या फ़लाँ की, तो यूँ गोया कि वो एक ही हो जाती है। अब उसमें से जो आगे बिजनेस चलता है उसमें दोनों को प्रॉफिट है वो मिलता है। तो जब एक कारोबार बना बनाया बसा बसाया मौजूद होता है तो उसमें सामान मौजूद है। अब जब वो सामान पहले किसी शख्स की मिल्कियत पर मौजूद है तो अब अगर वो ज़ाया होगा या उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी का होगा, नए आने वाले पार्टनर का जो है वो नहीं होगा।
ठीक है,
तो इसलिए रनिंग बिजनेस में शिरकत की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे एक दुकान चल रही थी, अब सेठ कहता है यार ये मैं नई दुकान जो है वो खोलना चाह रहा हूँ, इसके अंदर इतने पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने तुम इन्वेस्ट करो और हम इसको अलग करते हैं, तो ये ठीक है, इसमें शरई एतबार से कोई हरज नहीं।
एक नया काम,
एक नया जो है वो काम जो है वो रहेगा। अब इसके अंदर अगर सेठ की ये बात लगाता है, सेठ ये शर्त लगाता है कि भाई देखो काम तो मैं नहीं करूँगा, काम तुम जो है वो करोगे, तो ये भी जायज़ है, इसमें भी कोई हरज जो है वो नहीं है। हाँ, बस सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होगा कि सेठ का जो प्रॉफिट है, या सेठ से मुराद यूँ समझ लें काम ना करने वाले का जो प्रॉफिट है, वो उसके कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, कैपिटल की परसेंटेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को सामने रखा जाए और जो पार्टनरशिप के दीगर शरई उसूल हैं उन तमाम का ख्याल रखा जाए तो ये दुरुस्त है। पार्टनरशिप रनिंग बिजनेस में करना चाहते हैं तो उसका एक पेचीदा हीला भारल मौजूद है, उसके लिए आपको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जो है वो आना होगा, उसको समझना होगा दोनों फरीकैन का, फिर उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल करना होगा। इस मसले के अंदर या इस जैसे दीगर मसाइल के अंदर जहां हम दोनों फरीकैन को इसलिए बुलाते हैं कि दोनों मसले को जाने के हो क्या रहा है, वरना बस अवकात होता है कि एक पार्टनर ये कहता है यार कुछ भी कर लो यार ठीक है मुझे तो प्रॉफिट से गर्ज है,
जी जी,
तो वहां मसला हल नहीं होता कि वो उस बात को समझ ही नहीं रहा होता कि हुआ क्या है। और फिर जब आखिर में, क्योंकि बहरहाल कोई भी चीज है तो उसके माइनस प्लस तो होते ही हैं,
बिल्कुल बिल्कुल,
जब माइनस आना शुरू होते हैं तो वो कहता है कि भाई ये तो मेरे वहमो गुमान में नहीं था, कि भाई शुरू में आपको यही तो कहा जा रहा था कि पहले इस बात को आप समझें कि आप क्या कर रहे हैं, आपको हम उसके माइनस भी बताएंगे कि भाई इसके यही चीजें भी हो सकती हैं, हों ये जरूरी नहीं लेकिन हो सकती हैं, तो लिहाजा आपका जहन पहले से उस मामले पर क्लियर होना जरूरी है।
ठीक है, दूसरा सवाल ये था कि कर्जा है, एक तो ये है कि मकरूज को ही दिया, एक है कर्जा किसी और जिसका कर्जा उसको,
डायरेक्ट कर्जा देने से तो ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, अगर मकरूज के हुक्म से उसकी इजाज़त से आपने जो है वो कर्जा दिया तो ज़कात अदा हो जाएगी।
ठीक है, ये अच्छा अंदाज और यही इख्तियार कर लेना चाहिए। ये कहते हैं कि 7 या 8 रोज़े रखने की कोई ख़ास फजीलत रजबुल मुरजब के हवाले से अगर कुछ कम हो जाए, या एक साथ इनको क्या रखने, मुतलकन रजब शरीफ के रोज़े रखने,
रजब शरीफ के रोज़े रखने की तो जो है फ़ज़ाइल मौजूद हैं और इब्तदाई 3 दिनों की जो है वो और ज़्यादा फजीलत जो है वो थी, तो भारत इसके अलावा भी आप जो है वो रजब के रोज़े रख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जहाँ भी अहादीस तय्यबा के अंदर तादाद के ऊपर फजीलत बयान की गई तो वहाँ कमी होने की सूरत में बहरहाल वो फजीलत हासिल नहीं होगी। हाँ, ज्यादा हो जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है।
कुछ कॉल्स लेते हैं।
मैं लटक से बात कर रहा हूँ, तो मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि हमारे गांव में पानी की किल्लत है, 2-3 आदमी मस्जिद के बोरिंग से पानी लेकर जाते हैं, आया मस्जिद के बोर से पानी लेकर जाना दुरुस्त है? इस मामले में हमारी शरी रहनुमाई फरमाई जाए।
जी फरमाइए।
मस्जिद के बोर से या कुएं से, بنیادی طور پہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ جو پانی جب تک زمین میں ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ جو نکالے گا وہ اسی کا ہوگا، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے نکالنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز استعمال کی جائے گی، بورنگ کے لیے موٹر استعمال ہوتی ہے، موٹر کے لیے بجلی استعمال ہوتی ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ مسجد کی استعمال نہیں کر سکتے۔ مسجد کی بورنگ کا پانی جب مسجد کی ہی جو ہے وہ لائٹ سے، مسجد کی ہی جو ہے وہ موٹر سے نکالیں گے تو وہ مسجد میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، اسے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، کچھ میسیجز پہ بھی سوالات ہیں اور پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے۔ دعا نام رکھ سکتے ہیں؟
جی رکھ سکتے ہیں،
دعا نام رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ ملک شریف کی جو تلاوت ہے عصر یا ظہر کے بعد بھی ہو سکتی ہے؟ ہو تو سکتی ہے، لیکن یہ فضیلت شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔
جی تلاوت تو ہو سکتی ہے، البتہ فضیلت جو ہے وہ رات میں پڑھنے کی ہے، تو وہ مغرب کے بعد آپ پڑھیں گے تو مغرب کے بعد سے، غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، مسجد میں محراب کے کی جگہ یا اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں بھی قرآن پاک لے کے کہہ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں، یا وہ جگہ مسجد سے باہر ہو جاتی ہے؟
جو محراب ہے وہ عین مسجد ہی ہوتا ہے، بالکل وہاں پر بھی آپ تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں۔
اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے۔ دارالفتا اہل سنت الحمدللہ کراچی شہر میں 5 جگہوں پر موجود ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں، دارالفتا اہل سنت لاہور میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، ان شہروں میں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں تو ضرور وزٹ کیا کریں، دارالفتا اہل سنت کے نمبرس اپنے پاس رکھیں اور وہاں پر رہنمائی آپ کال کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات درست طریقے سے وہ سمجھنے والا سیکھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی